الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد سورة هود آج پڑھی گئی اور اس میں سورہ ہود میں انبیاء علیہ السلام کی قوموں پر جو عذاب نازل ہوئے ان کے بد اعمالی کی وجہ سے، ایک تو یہ اس کا ذکر ہے، دوسرے قیامت کے احوال کا ذکر ہے، لہذا یہی وہ صورت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی میں کچھ بال سفید ہو گئے ہیں، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عاشق تھے ان کو غم ہوا، بطور افسوس کے یہ بات نہیں، آپ بوڑھے ہو گئے، تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہودوں اخواتہا، مجھے سورہ ہود نے اور اس کے جیسی دوسری جو سورتیں ہیں، یعنی جن میں ایسے احوال بیان ہوئے ہیں قیامت کے، انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ سورہ ہود کی اس آیت میں بوڑھا کیا، فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر، اس آیت میں بوڑھا کیا، یعنی آپ جمے رہیے، استقامت سے رہیے جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، ومن تاب معک، جو آپ کے ساتھ کفر اور شرک سے توبہ کر کے جو آپ کے ساتھ ہیں اسلام لائے ہیں، وہ بھی یہی جمے رہیں، استقامت سے رہیں، ولا تطغوا، اور حد سے تجاوز نہ کریں، جمنا بھی ہے اور حد سے تجاوز نہیں کرنا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، فرماتے ہیں کہ دین کے کاموں میں مشکل ترین کام وہ استقامت ہے، اعتدال کے ساتھ استقامت مشکل ترین کام ہے، اور بقول رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رئیس المفسرین ہیں، فرماتے ہیں اس سے زیادہ سخت آیت حضور پہ نازل نہیں ہوئی، فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر، اس سے زیادہ سخت آیت حضور پہ نازل نہیں ہوئی. اس میں ایک تو استقامت کا ذکر ہے، یہ بھی ایک مشکل کام ہے، جمے رہیں، بالکل چلتے رہیں اسی طریقے سے، اور دوسرا ولا تطغوا، اعتدال، یہ بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. ماں باپ اگر دین پہ چلنے سے روکتے ہیں تو ان سے بدتمیزی کر لیتے ہیں، تو یہ اعتدال کہاں رہا؟ اور ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا ایک، اور بڑے مفتی ہیں ماشاءاللہ، لیکن چونکہ بے تکلف ہی ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے دوست ہیں، ان کا ایک جملہ مجھے بہت اچھا لگا، وہ فرماتے ہیں سیدھے ہاتھ پر بھی زیادہ آگے نہیں جانا چاہیے، سیدھے ہاتھ پر بھی زیادہ آگے نہیں جانا چاہیے، مطلب یہ ہے کہ زیادہ ہی تقویٰ نہیں اختیار کرو، تو زیادہ ہی تقویٰ اختیار کر لیا وہ تو کیا پھر کیا ہوتا ہے، میں آپ سے کیا عرض کروں، لوگ بزرگوں سے بدزن ہوتے ہیں، اچھا ان کے شیخ نے ان کا یہی سکھایا ہے، میں حکیم الامت، یہ مسجد، یہ مدرسہ کس کے نام پر ہے؟ حکیم الامت کے نام پر. اب میں ان کا ایک جملہ آپ کو بتاتا ہوں، حضرت کا ملفوظ ہے، تحفۃ العلماء میں نے نشان لگا کے رکھا ہے یہ ملفوظ، آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، ذرا غور سے سنیے گا. حضرت نے فرمایا دیکھیں اعتدال کس کو کہتے ہیں. حضرت نے فرمایا تقویٰ کے کسی خاص درجے پر عمل کرنے میں اگر کسی کی دل آزاری ہوتی ہو تو اس وقت تقویٰ کے اس خاص درجے پر عمل کرنا جائز نہیں رہتا. اس وقت علماء سے پوچھ کے گنجائش پہ عمل کرو. یہ حضرت حکیم الامت کا ملفوظ ہے. یا تو ہم نام نہ لیں کہ ہم نہیں مانتے اس کو. یا اگر ہم نام لیتے نہیں تھکتے تو بھائی پھر تعلیم پہ عمل کریں. تحفۃ العلماء یہ ملفوظ موجود ہے. آپ زر سے لکھنے کے قابل ہیں. اس کو اعتدال کہتے ہیں کہ تقویٰ کے کسی خاص درجے پہ عمل, یعنی اعلیٰ درجے کا تقویٰ پہ عمل کرنا ہے. لیکن اس اعلیٰ درجے کے تقویٰ پر عمل کرنے میں کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے, ماں باپ ہیں یا رشتہ دار ہیں وغیرہ وغیرہ, تو اس وقت اس درجے پر عمل, اس خاص اور اعلیٰ درجے پر عمل جائز نہیں ہے. جائز نہیں ہے, ناجائز ہے. اس وقت علماء سے پوچھ کے فتوے پر عمل کریں, گنجائش پر عمل کریں. ہمارے حضرت کے خلیفہ تھے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, اب تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو ایک عرصے تک وہ رشتہ داروں میں بارات کا کھانا ہوتا تھا, اس میں نہیں جاتے تھے. اور ان کے رشتہ داروں میں ایسا بھی تھا کہ کوئی یعنی گناہ معاصی کچھ نہیں, کہ مخلوط اجتماع ہو یا میوزک ہو یا تصویر کشی ہو وغیرہ, ایسی کوئی بات نہیں, پھر بھی نہیں جاتے تھے. وہ تو ایک دفعہ حضرت مفتی عبد الرؤف سکھروی ان کے صاحبزادے نے مجھے یہ بات بتائی, اپنی بہن کے یہاں بھی نہیں گئے, سگی بہن کے یہاں نہیں گئے. کہ بھائی نہیں بھائی یہ جائز نہیں ہے. تو حضرت مفتی عبد الرؤف سکھروی صاحب متزلوم, اللہ ان کے درجات بلند کرے, اب بھی حیات ہیں ماشاءاللہ, دارالعلوم کے مفتی ہیں, نائب دارالعلوم کے بڑے مفتی ہیں. انہوں نے فرمایا آپ نے قطع رحمی کا گناہ کیا ہے, رشتہ داری توڑنے کا گناہ کیا ہے, جائیے معافی بھی مانگیں اور ان سے معافی مانگیں اور کچھ تلافی کریں اس کی. قطع رحمی کا ان کے صاحبزادے میں ان کو پیش کر سکتا ہوں. صاف الفاظ تھے, قطع رحمی کا گناہ کیا ہے, قطع رحمی کا, رشتہ داری توڑنے کا. یعنی کوئی وہ بھی نہیں تھا, کوئی یعنی کوئی گناہ یا کوئی مخلوط اجتماع یا میوزک وغیرہ کوئی معاصی نہیں تھی, پردے کا بھی صحیح انتظام تھا. پھر بھی وہ تقوی کے اعلیٰ درجے پر عمل کرنے کے لیے گئے نہیں ہیں. تو حضرت نے ان کو فرمایا آپ نے گناہ کیا اس کو. دیکھا آپ نے, اس کو اعتدال کہا جاتا ہے. تو یہ بڑا مشکل کام ہے. ہم تو جوش, حضرت تھانوی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ, جوش کے ساتھ ہوش, دھن کے ساتھ دھیان. کیوں بزرگوں سے بدزن کرتے ہو اپنے لوگوں کو؟ بزرگوں سے بدزن ہوتے ہیں, ان کے یہاں یہی سکھایا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو یہ نہیں سکھایا. حضرت والا رحمت اللہ علیہ, مجھے مولا ابراہیم صاحب نے بتایا, حضرت مولا ابراہیم صاحب متزلوں نے. ایک دفعہ میں نے مسئلہ ان سے چھیڑ دیا بات چیت کے دوران, انہوں نے بتایا میرے دادا یعنی حضرت والا رحمت اللہ علیہ, تو انہوں نے تو میری بارات کا کھانا کھایا تھا ہندوستان میں. میری جب بارات تھی تو میری بارات کا تو کھانا کھایا تھا حضرت والا نے, بس بات ختم ہو گئی. تو بھائی یہ بہت بہت مشکل کام ہے, دین پہ استقامت اور پھر اعتدال. یہ اعتدال بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے تو حضور کو بوڑھا کر دیا اس آیت نے. اور حضور کو ڈر تھا کہ میری امت کہیں اس میں مبتلا نہ ہو جائے. یعنی لوگ دین پہ نہ چلیں, استقامت سے نہ رہیں میری امت کے لوگ, اور جو استقامت سے چل رہے ہوں ان میں بے اعتدالی آ جائے. یہ خوف تھے, دونوں خوف تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہی وجہ ہے کہ آپ کی داڑھی کے بال سفید ہوئے تو آپ نے فرمایا مجھے اس کا غم ہے, اس آیت نے مجھے بوڑھا کیا. کچھ استقامت کیا پتا استقامت ہی کھو دیں, دین سے ہی ادھر ادھر ہو جائیں, صراط مستقیم سے ادھر ادھر ہو جائیں, یا جو صحیح راستے پہ چل رہے ہیں وہ غلو آ جائے. غلو غلو اس کو کہتے ہیں غلو, حد سے بڑھنا, یہ نہ آ جائے. یہ فکر تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو, تو بوڑھے ہو گئے. اس لیے بھائی اہل فتویٰ سے علماء سے پوچھ کے چلیں. رشتہ دار یہ کہہ رہے ہیں اب ہم کیا کریں, اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں بالکل کیجئے, تو یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے اس صورت نے مجھے بوڑھا کر دیا. اور سورہ یوسف آج کچھ کا کچھ حصہ پڑھا گیا. یہ سورہ یوسف اصل میں مکی سورت ہے, مکہ مکرمہ میں جو سورتیں نازل ہوئی ان میں سے ہے. یہ اس وقت نازل ہوئی جب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مشرکین کی انتہائی شدید مزاحمت کا سامنا تھا, مخالفت کا سامنا تھا. اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی, اور یہ بڑی عجیب سورت ہے. اس میں صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے, صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک ہی موضوع ہے. طویل سورت ہے لیکن ایک ہی موضوع ہے. اور اس میں یہ واضح ہو گیا کہ حاسدوں کا کیا انجام ہوتا ہے, حسد کرنا کسی سے بری چیز ہے, حاسدین کا کیا انجام ہوتا ہے, اللہ تعالی کی قدرت مطلقہ کہ اللہ ایک قیدی کو بادشاہ بنا دیں, یا اللہ کا ایک تقت الملک من تشا وتنزع الملک ممن تشا, جس کو اللہ چاہے بادشاہت دے دیں اور جس سے چاہے بادشاہت کھینچ لیں واپس لے لیں. وتعز من تشا وتذل من تشا, کیا اللہ تعالیٰ نے عزت اور ذلت کے یہ نقشے کھینچے ہیں اس صورت میں, کہ عزت اللہ تعالیٰ نے عزت دی حضرت یوسف علیہ السلام کو اور بادشاہ بنا دیا. تو یہ صورت اس تناظر میں بھی نازل ہوئی کہ یہود کا ایک وفد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے کہا ہمیں یہ بتائیے, ایک سوال کا جواب دیجئے کہ بنی اسرائیل کے لوگ مصر میں آباد ہو گئے, یہ تو فلسطین کے رہنے والے تھے, یہ وہاں کیسے پہنچے؟ یہ سوال تھا. وہ یہ سمجھ کر آئے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تاریخ کا تو علم ہے نہیں, جب یہ سوال پوچھا جائے گا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. کہ بنو اصل میں اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل ہے, ان کے 12 بیٹے تھے, حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے, اور ان کے ہر بیٹے سے بنی اسرائیل کا ایک شاخ بنی, تو یہ 12 ان کے قبیلے بن گئے اس طریقے سے. تو یہ بنو اسرائیل وہاں پہنچے کیسے, مصر میں کیسے پہنچے, یہ تو فلسطین کے رہنے والے تھے, یہ سوال تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بذریعہ وحی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے حالات کی اطلاع فرمائی, تو آپ نے جواب دے دیا. لیکن جو ایمان لانے والا نہ ہو وہ سب کچھ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتا, نہیں لائے. لہذا یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں, نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن, جتنے شاید اس میں قرآن کریم میں قصے ہیں سب سے اچھا قصہ یہ ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں آج ہم آپ کو سب سے اچھا قصہ قرآن کریم کا سناتے ہیں, اس میں بھی ایک محبت ہے. آئیے ہم آپ کو قصہ سناتے ہیں, اللہ تعالیٰ کیسی محبت کے ساتھ حضور سے فرما رہے ہیں. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اصل میں یہ دلجوئی تھی. قریش مشرکین کی سخت مخالفت ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرما کر تسلی دی کہ دیکھیں اللہ ایسی قدرت والے ہیں، آپ گھبرائیں نہیں. جیسی حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد جس طرح اللہ نے فرمائی، وہی اللہ آپ کی مدد کریں گے، آپ گھبرائیں نہیں. اسی لیے اس میں آیت یہ ہے، سورہ یوسف میں یہ آیت ہے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. ہم یہ جو انبیاء کے قصے آپ کو سنا رہے ہیں اس لیے سنا رہے ہیں تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کریں. مانو سب بھی تو بھی فؤادک، آپ کا دل مضبوط کر لیں. تو یہ وجہ ہے، یہ سورہ یوسف کی آیت ہے. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بھائی بنیامین، یہ دونوں چھوٹے تھے، باقی بھائی بڑے تھے، اور چھوٹے ہونے کی وجہ سے ان دونوں سے محبت بہت تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان دونوں سے محبت تھی. تو بھائیوں میں حسد پیدا ہوا، انہوں نے کہا کہ اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ. ہم زیادہ طاقتور ہیں، کام ہم کرتے ہیں، یہ چھوٹے تو کام بھی نہیں کرتے، پھر بھی محبت ان سے ہے، تو ان کو تو قتل کر دینا چاہیے. اور اس میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت زیادہ تھی. تو لہذا انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دینا چاہیے. لیکن ایک بھائی نے مشورہ یہ دیا کہ نہیں، قتل نہ کرو. لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابۃ الجب، قتل مت کرو بلکہ ان کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو. یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین. گویا حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک بہت مؤدبانہ بظاہر ان سے یہ کہا کہ آپ، ہم جب جاتے ہیں روزانہ گھر سے باہر جاتے ہیں تو آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیجا کریں، آپ ان کو بھیجتے کیوں نہیں ہیں؟ لا تأمننا علی یوسف وإنا له لناصحون، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں. انہوں نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم اس کو لے کر جاؤ اور اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، غالباً اس جنگل میں بھیڑیے بہت تھے، تو اس لیے میں ڈرتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، ہم ان کی حفاظت کریں گے، آپ بھیجیں. اس طرح لے کر گئے اور کنویں میں ڈال دیا. وہاں ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے اپنا ڈول ڈالا تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام آ گئے. اللہ تعالیٰ نے کنویں میں جب پھینکا گیا، اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تھام لیا اور حفاظت سے ان کو نیچے رکھا. اور قافلے والوں نے جب ان کو نکالا اور پھر یہ فروخت ہوئے حضرت عزیز مصر کے ہاتھوں فروخت ہوئے، ان کی عزیز مصر کی اہلیہ نے، زلیخا نے ان سے گناہ کا ارادہ کیا اور یہ بھاگے بچنے کے لیے، تو دروازے تالے ٹوٹتے چلے گئے. جب تالے ٹوٹے سارے دروازے ٹوٹتے چلے گئے، دروازے کے تالے، اور بالآخر آخری دروازے پر عزیز مصر سے ملاقات ہو گئی. جب زلیخا نے یہ دیکھا کہ یہ تو سارا معاملہ میرے خلاف جا رہا ہے، اس نے کہا کہ ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم. کیا بدلہ ہے اس شخص کا جو آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، الا ان یسجن، سوائے اس کے کہ اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے اور سخت تکلیف دی جائے، او عذاب الیم، سخت دردناک تکلیف دی جائے اس کو، یہی بدلہ ہونا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پہ اپنی صفائی بھی پیش کی ہے لیکن ان کی بات نہیں سنی گئی اور ڈال دیا گیا قید خانے میں. اللہ کی شان کہ اس نے، بادشاہ نے، عزیز مصر نے یہ خواب دیکھا کہ سات پتلی پتلی گائیں ہیں اور سات موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں. یہ خواب دیکھا، انی اواف المنام سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات. تو یہ خواب دیکھا، تعبیر کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام سے رابطہ ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام نے صحیح صحیح تعبیر دے دی، لہذا عزیز مصر نے ان کو قید سے نکال کر پہلے وزیر خزانہ بنایا اور اس کے بعد بادشاہت کے اپنے اختیارات بھی انہی کو دے دیے. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نقشہ اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے، اللہ کی قدرت. ایک قیدی کو اللہ نے بادشاہ بنایا اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو اور اپنے بھائیوں کو سب کو مصر بلا لیا. اس طرح یہ بنو اسرائیل فلسطین میں پہنچے. یہ جواب تھا اس کا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے جو یعنی پہلے جو بزرگ حضرات تھے وہ بچے کو جب حفظ کے لیے داخلہ کرایا جاتا تھا تو کسی زمانے میں یہ معمول رہا ہمارے بزرگوں کا کہ سب سے پہلے بچے کو سورہ یوسف یاد کروائی جاتی تھی. غالباً یعنی یہ کتابوں میں نے پڑھا ہے، غالباً اس کا شاید مقصود یہ ہو کہ اس سے قرآن کریم کا حفظ کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو پہلے سورہ یوسف یاد کروائی جاتی تھی ہمارے مدارس، اس کے بعد پھر قرآن کو حفظ کروانا شروع کیا جاتا تھا باقی حصہ قرآن کریم کا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.